الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. اور تحقیق کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں وجعلنا لهم ازواج وذریا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی ہیں وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله اور رسول کے لیے یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کوئی معجزہ دکھاوے مگر اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت سے لکل اجل کتاب ہر مقررہ چیز کے لیے لکھی ہوئی تحریر ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت اللہ تعالی مٹا دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اور ثابت رکھتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وَعِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ اور اللہ کے پاس ام الکتاب ہے یعنی لوح محفوظ ہے. دوستو اور بزرگو گزشتہ سبق کے اندر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کفار کے اور مشرکین کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. چنانچہ ان کے مشہور اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ رسول انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے. برابر ہے؟ رسول کون ہونا چاہیے؟ فرشتہ ہونا چاہیے. انسان رسول نہیں ہو سکتا اور رسول شادی نہیں کر سکتا، رسول ان کی اولاد نہیں ہو سکتا. ان کا ایک اعتراض یہ تھا، وہ تو بالکل یونیک ہونا چاہیے، گویا سمجھ گئے نا، ہم سب سے الگ، اور وہ آ کر ہم کو بتائے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ایک اعتراض یہ تھا. تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیا کہ نہیں بھائی، تمہارا یہ اعتراض صحیح نہیں. ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول بھیجے ہیں تقریباً سبوں کے لیے ہم نے بیویاں بھی رکھی ہیں، انہوں نے شادی بھی کی اور ان کی یہاں اولاد بھی ہوئیں، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اور سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ وہ تو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں نا، قرب قیامت، علامت قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، سمجھے گئے، ہمارا عقیدہ پکا عقیدہ، اور احادیث متواترہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے. ایک نہیں، تقریباً 30 یا 40 حدیثیں ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے اور پھر دنیا کے اندر انصاف قائم کریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو بھی ختم کر دیں گے، دجال کو بھی ماریں گے، قتل کریں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کوئی وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے, بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کریں گے. ہوں گے نبی لیکن اتباع کس کا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. کیوں؟ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں. آپ جیسے خاتم النبی ہیں اسی طرح خاتم الشریعت بھی ہے, کہ آپ کوئی شریعت نہیں آئے, آپ کے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی. لا امت بعدہ ولا نبی بعدہ, آپ کے پاس کوئی امت بھی نہیں اور کوئی آخری امت. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور وہ جن لوگوں کو بتائیں گے اور جن لوگوں کی مدد کریں گے تو وہ ہم ہی ہوں گے, امت محمدیہ ہی ہوگی. کوئی نئی امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیدا نہیں ہوگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, نکاح بھی کریں گے, شادی بھی ہوگی اور بچے بھی ہوں گے. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ایسے ہیں جنہیں انہیں نکاح نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اصل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پر آخرت کا خوف بہت غالب تھا, ہر وقت روتے رہتے تھے. کیا رہتے تھے؟ اب ایسا شخص جس کے اوپر آخرت کا خوف غالب ہو اور ہر وقت روتے رہتا ہو تو وہ بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ تو اس لیے ان کی طرف تو دھیان گیا ہی نہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کروایا, اس وجہ سے نہیں کہ ناجائز ہے, سمجھے گا, بلکہ اس وجہ سے کہ وہ پکا تھے, بہت زیادہ رونے والے تھے. تو خیر اعتراض کا جواب میں یہ دے رہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے نکاح بھی کیے, برابر ہے, وہ انسان ہوتے ہیں, ہماری طرح انسان ہوتے ہیں اور ہماری طرح ان کی خواہشات بھی ہوتی ہے اور ہماری طرح ان کی ذہنیت بھی ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ کے حکم سے اپنی خواہشات کو اور اپنی ذہنیت کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتے ہیں. تو خیر پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ نہیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آئے ہیں انہوں کے پاس بھی بیویاں تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی. اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور ایک سے زائد بیویاں ہیں اور اولاد ہیں تو اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, نمبر دو. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بلکہ اعتراض نہیں, یوں کہیں کہ ڈیمانڈ. کیا تھا؟ ڈیمانڈ. ڈیمانڈ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ, ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ, ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ, ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے. اپنے مطلب کے معجزہ دکھانے کا مطالبہ, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معجزات دکھا دیے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود آ کر کیا کہتے ہیں, نہیں آپ یہ معجزہ دکھائیں گے نا تو ہم ایمان لے آئیں گے. جیسا کہ اس کا ذکر ابھی پچھلی آیت کے اندر چلا گیا کہ ایسا قرآن کوئی لے آؤ کہ جس سے یہ پہاڑ کیا ہے چلنے لگے. پتا ہے نا پہاڑ کیا ہے؟ چلنے لگے. کاش نہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جب تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے. آپ تو داؤد علیہ السلام سے بڑے پیغمبر ہیں, تو آپ ایسا کرو نا کیونکہ ایسا معجزہ لیا ہو کہ یہ مکہ مکرمہ کے جتنے پہاڑ ہیں وہ سب پہاڑ کیا ہو جائے, دور ہو جائے, چلے ہو جائے, اور یہ ہمارا مکہ المکرمہ جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور بالکل ہموار زمین نہیں ہے, تو وہ پہاڑ کے ہٹ جانے سے زمین کیا ہو جائے گی؟ بالکل ایون, بالکل سیدھی ہو جائے گی. تو ایسی زمین بنا دے ایسا مانو. یا اوقتیات بہل ارض, کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ ہوائیں ان کے لیے مسخر ہو گئی تھی, وہ ایک مہینے کی مسافت کا سفر صرف آدھے دن میں کر لیتے تھے. تو آپ تو سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر نبی ہیں, لہٰذا آپ بھی کوئی ایسا معجزہ لائیے نا کہ ہم اس معجزہ کی برکت سے ہمارے شام کا سفر جو مہینے کا ایک دن میں ہو جائے. اور کل میں بھی بہت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قبر کے پاس سے گزرتے تھے اور ان کو کہتے قم بإذن اللہ تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو آپ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے پیغمبر ہیں, تو آپ بھی ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے نا تاکہ ہم بھی ان سے بات کریں اور پھر ہم آپ کے متعلق پوچھیں کہ یہ آپ برابر ہے یا برابر نہیں. اس قسم کے ڈیمانڈ ہمیشہ مطالبہ کہ ہم کو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ, اور ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے. اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں دیتے, وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ, کہ رسول کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے اور تمہاری خواہشات کے مطابق کوئی معجزہ دکھلا دے رہے, کر ہی نہیں سکتا. الا باذن اللہ, ہاں مگر یہ کہ اللہ کا ارادہ ہو جائے اور اللہ کا حکم بھی ہو جائے تو وہ تم کو وہ دکھا سکتا ہے, ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ جائے. اس لیے تم اس قسم کی ڈیمانڈ نہ کرو. صرف یہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے, بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں کوئی پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتا. اسی طرح کرامت, ہمارے ہاں یہ عقائد کے بعد میں یوں کہتے ہیں, وہ کرامات الاولیاء حق, اولیاء کی کرامات یہ حق ہے. کرامت تو جانیں گے آپ, کوئی گزاری ہوا بھی کہیں کوئی مانس کوئی عجیب کام کری لکھا ہے یار, ایسے طریق کرامت ہے یار, آپ نے اگے نا گزاری ہوا تو کرامت کر لگ جا دیں گے کہ تمہیں 5 کلاک نو سفر 3 کلاک میں کری لگو کرامت کے بھائی طریقے یار, سمجھ پائے گی, کوئی نہیں ویزا نہیں ملی تنے ویزا ملی گئے یار, تو ہوں کہ تری کرامت چاہیں گی, اس کو کرامت تو سمجھ گئے نا بس. یہ بھی اب نارمل چیز کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ نارملی یہ کام 5 گھنٹے میں ہوتا ہے, تم نے 3 گھنٹے میں کر لیا یہ کرامت ہوگی, سمجھ گئے نا بات. تو کرامات الاولیاء حق, کہ اولیاء کی کرامات یہ برحق ہیں. یاد رکھو یہ ولی بھی اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے کرامت نہیں دے سکتا, ہو جائے سمجھ گئے نا بات. کیا ہے وہ آپ لوگوں نے قصہ تو سنا ہوگا نا, بار بار سنا ہوگا, ایک شخص نے ایک بزرگ کی 30 سال تک خدمت کی, کیا 30 سال تک خدمت کی, اور پھر کہنے لگا کہ بھائی اب تو بہت ہو گیا خدا آپ اس میں جاتا ہوں. تو بزرگ بھی کہنے لگے بھائی تو نے میری 30 سال خدمت کی, اب تو کیوں جا رہا ہے, یہ اچھا نہیں ہے. اس کا بھی دل, بزرگ کا بھی دل لگ گیا تھا. تو کہنے لگے حضرت میں آپ کی خدمت میں 30 سال سے رہتا ہوں, میں نے ایک بھی معجزہ اور سوری ایک بھی کرامت میں نے آپ کی نہیں دیکھی, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گریپس کی سیزن نہیں اور گریپس آ گئی, ایسا نہیں ہوا کہ میرے جیب میں ہزاروں پاؤنڈ آ گئے, ایسا نہیں ہوا کہ میرے ایک مہینے کا سفر ایک دن میں میرا طے ہو گیا, کوئی ایسی کوئی کراوٹ میں نے نہیں دیکھی آپ کو, سمجھے گئے, بلکہ آپ پر تو مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں آتے ہوئے دیکھی. اس لیے میں جاتا ہوں, بہت ہو گیا اب تو, میں تو ایسے بزرگ کی تلاش میں ہوں جن سے بہت کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, برابر ہے کہ نہیں. تو یہ بزرگ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے چل چل ٹھہر میں تجھے ایک کرامت بتا دیتا ہوں, کیوں بھاگتا ہے, لیکن یہ جواب نہیں ہے. بلکہ کیا جواب دیا کہ بھائی آپ میرے ساتھ اتنے لمبے عرصے سے رہ رہے ہو, مجھے بتاؤ کہ میں نے کوئی کام سنت کے خلاف کیا, کہتے کہ نہیں کیا. کہا کہ یہ سب سے بڑی کرامت ہے, کیا ہے سب سے بڑی کرامت, بات سمجھ میں آ گئی نا. اگر کہنا چاہتے اگر اپنی طرف سے دکھا سکتے تھے کوئی کرامت, برابر نہیں, تو وہ دکھا دے, لیکن اپنی طرف سے دکھائے نہیں, اور حقیقت جو بات کی وہ بدلا دی کہ میں اپنی طرف سے کرامت نہیں دکھا سکتا, بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوں. پوائنٹ سمجھ میں آئے گا, میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع, اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں, سمجھ لو یہ ایک بڑی کرامت اور ایک بڑی بات ہے. تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کرامت ہو یا معجزہ ہو, انسان اپنی طرف سے یہ اچانک ہو جاتا ہے. اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ اچانک. اور پھر کسی اچانک کے ظاہر ہو جانے کے بعد لوگوں کے دلوں میں اعتقاد بیٹھ جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کا دوست ہے, یہ تو اللہ کا آدمی ہے. بات سمجھ میں آئے نا, ٹھیک ہے نا. چلو خیر, دو اعتراض. تو دوسرا جواب یہ دیجیے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی معجزہ زیادہ مانگنا ہو, نہ مانگو تم معجزہ اپنی طرف سے, نمبر تین. تیسرا اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر احکامات نازل کرتے تھے کہ یہ حکم یہ حکم یہ حکم یہ حکم, تو بعض حکم ایسے ہوتے ہیں جو مشرکین کو پسند نہیں آتے, جو کافروں کو پسند, ان کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں, برابر ہے. تو وہ مشرکین آ کر کہتے کہ یار یہ حکم ہے نا تم بدل دو, یہ حکم کیا ہے بدل دو, یا تو دوسرا قرآن لے کر آؤ یا یہ اس کو بدل دو, اتبع قرآن غیر ہذا او بدل ہو, کہ تم یہ قرآن مت لاؤ کیونکہ اس قرآن کے اندر بعض باتیں ایسی ہیں جو ہم کو اچھی لگتی نہیں ہے, برابر ہے, جو ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے, لہٰذا اس کو الگ کرو اور دوسرا قرآن لاؤ, اور اگر دوسرا قرآن نہیں لا سکتے تو کم از کم وہ جو حکم جو ہم کو اچھے نہیں لگتے وہ اس کو نکال دو. یہ ان کا مطالبہ ہوتا تھا. تو اس کا جواب بھی اسی آیت کے اندر کہ رسول کے لیے یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی حکم اپنی طرف سے لے کر آئے مگر اللہ کے حکم سے. آیتن جو ہے نا, آیتن اس کا ایک ترجمہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے اور آیتن کا ایک ترجمہ حکم شرعی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا, آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اور رسول نہ معجزہ اپنی طرف سے لا سکتا ہے اور نہ کوئی شرعی حکم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیے آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں, سنو غور سے دوستو اور سمجھو کہ رسول یہ کیسے ہوتے ہیں اور اللہ کی کیسی ایجاد کرتے ہیں. شروع اسلام کے اندر عورتیں پردہ اور برقع نہیں پہنتی تھیں, پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, سمجھے نا بس. سنا لیجیے, جس طرح مومنین کی اور دوسری عورتیں کھلے عام پھرتی بھی اپنا چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین بھی بغیر پردے کے نکلتی تھی. اب ظاہری بات ہے کہ لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں, بعضوں کی نگاہ اچھی ہوتی ہے, بعضوں کی نگاہ بری ہوتی ہے. وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں تو بس بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, کوئی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے, سمجھ گئے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے وہاں, تو ان کی نظریں امہات المؤمنین پر بھی پڑتی تھی, تو بعض ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوگا, بعض ان کو کیا ہے بری نگاہ سے دیکھتا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا اسٹیٹس اور ان کا مقام تو بہت اونچا ہے, ان کو تو ذرا چھپ کر رہنا چاہیے, لوگ ان کو کھلے عام دیکھنے نہ پاوے, کیونکہ پتا نہیں وہ ان کو کیسی کیسی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے. بات سمجھ میں نا. تو اب حضرت عمر کی دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے, پردے کا حکم نازل ہو جائے, لیکن پردے کا حکم نازل نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ. اور جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوتا تو حضرت عمر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے اور آپ صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے, لیکن دل میں ایک تقاضا تھا کہ یہ حکم نازل ہو جانا چاہیے. تو ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً, مجھے اچھی طرح نام یاد نہیں ہے, ذرا وہ لمبی قد کی عورتیں تھی اور عورت تھی, وہ استنجا کے لیے باہر جا رہی تھی, کہاں جا رہی تھی میدان میں. اب یہاں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ پہلے زمانے میں استنجا اور ٹوائلٹ جو ہے نا گھر میں نہیں ہوتے تھے. کیا نہیں ہوتے تھے؟ گھر میں باہر جانا پڑتا تھا, گھر میں ہوتا ہی نہیں. خود مجھے یاد ہے جب ہم 1983 کے اندر انگلینڈ آئے نا, تو یہ نیبو اسٹریٹ والے صاحب میں رہتے تھے, نیبو اسٹریٹ میں 21 نیبو اسٹریٹ جہاں ابھی میرے چھوٹے بھائی رہتے ہیں, اس گھر میں ٹوائلٹ نہیں تھی. ٹوائلٹ کہاں تھی؟ یارڈ میں. سب کا ایسے ہی تھا, باتھ روم بھی نہیں تھا دوست, باپ بھی. تو آپ نے ہائی اسٹریٹ میں ایک بات ہو, صحیح ہے نا؟ آپ لوگ تو مجھ سے پہلے آئے ہیں اور مجھ سے زیادہ ہسٹری جانتے ہیں, یہاں پبلک باتھ میں لوگ جاتے تھے, نہانے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سمجھ گئے نا, یہ رواج تھا ہی نہیں. اور اب پتہ نہیں باتھ روم بھی گھر میں ہونا چاہیے, ٹوائلٹ بھی گھر میں ہونی چاہیے, اور صرف گھر میں نہیں این سوئچ وہ آپ کو بالکل قریب لے آئے سمجھے گئے, اور اٹھا کر کچن میں لے آئے. کہاں لے آئے دوستوں؟ وہی کہاں ہے وہ این سوئچ بیڈ روم اور کچن والا کھانا ادھر پکڑا ہے اور ماشاء اللہ ادھر ہے. وہ تو شیطان کے رہنے کی جگہ, وہ تو بالکل واقعی الگ ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ تو ہمارے بہت سے گھروں میں جن لوگوں نے جو ایکسٹینشن کیے ہیں وہ ایکسٹینشن سچی بوجھو نا تو از ناٹ اپروپریٹ. کیوں بتایا آپ کو؟ یہاں کھانا پکڑا اور یہاں جا کر اخیر میں وہ ٹوائلٹ بنی ہوئی ہے, وہاں سے بدبو کچن میں آ رہی ہے. اور کوئی اتفاق سے ذکر اچھا نہیں لگتا لیکن آپ کو مسئلہ بتلانے کے لیے کہ کوئی ان کے ٹوائلٹ میں گیا ہو اور پیٹ خراب ہو تو وہ کتنی بدبو باہر آتی ہے, سمجھ میں آیا نا؟ میں ٹوائلٹ میں پانی کھلوانی دھووانی بدی آواز آئے اٹک بالکل ڈائریکٹ اٹکے خالی ایک نلو ہم تو ڈورو ہے بدی برائی ہو کچن میں آتی ہو کتنا اچھا سوچو تو اچھا نہیں لگتا, سمجھ میں آنا ہے بس دور ہونا چاہیے. دیکھیے مسجد حرام کے اندر بھی ٹوائلٹ والوں تو سب دور قریب ہے ہی نہیں. عرب کے یہاں جو مسجدیں ہوتی ہیں عربوں کے یہاں تو آج بھی وہ مسجدیں بالکل مسجد سے ملی ہوئی نہیں ہوتی, ذرا دور ہی ہوتی عرب کے ملکوں میں, قریب نہیں ہوتی. بات سمجھ میں ہے نا بس؟ تو خیر ازواج مطہرات بھی اپنے قضائے حاجت کے لیے کہاں جایا کرتی تھی؟ کھلے میدان میں. اور راوی کہتی ہے کہ ہم صرف رات کو جایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دن میں نہیں, دن میں سب دیکھ لیتے تو قضائے حاجت کے لیے ہم کب جایا کرتے تھے؟ رات کو جایا کرتے تھے. ہم جن نکلی ایک مرتبہ میں نکلی تو حضرت عمر انہوں نے ام المؤمنین کو دیکھ کر ہاں ہاں ہم نے آپ کو پہچان لیا تو کون ہے. اب کوئی عورت کو کوئی یوں کہے جس طرح آواز کس کر اور وہ عورت شریف ہو تو اس کو شرم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بولو بولو. بہت زیادہ غیرت آئے گی, وہ تو شرم سے پانی پانی ہو جائے گی کہ کوئی میرے مجھے بری نگاہ سے دیکھے اور کوئی مجھے اس طرح کی آواز دے دے. چنانچہ ام المؤمنین فوراً استنجا بستنجا سب بھول گئے اور سیدھے گھر 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 میں لوٹ آئی. اوکے, اور گھر میں آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں نکل رہی تھی اور حضرت عمر نے ایسے جملے کہے, میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی. سمجھ گئے اور سمجھ میں آ رہے بس کچھ کہیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کہنے لگے کہ دیکھو بھائی چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں آیا ہے پردے کا اس لیے میں تمہیں پردے کا حکم فرضی طور پر دے ہی نہیں سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہا؟ میں دے ہی نہیں سکتا. میرا سوال یہ کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت سے زیادہ تھی؟ ہاں لیکن زیادہ غیرت والے کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا احساس تھا کہ میری بیویاں بغیر پردے کے جا رہی ہیں, برابر ہے جا رہی ہیں, لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر یہ حکم لاگو کر ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء بھی اپنی طرف سے کوئی حکم کریٹ نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسی سمجھ لو کہ کاؤنسل ٹیکس فور انسان, کہ میں چاہوں اور آپ چاہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, لیکن جب تک کاؤنسل اور حکومت ڈیسائیڈ نہ کرے آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. جب تک کابینٹ کے اندر وہ پاس نہ ہو جائے قانون پاس نہ ہو جائے ہم پبلک کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. بس اسی طرح آپ سوچتے چلے جائیے سوچتے چلے جائیے اور ایگزیکٹلی یہ پیٹرن اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اور پھر ہم امت کے درمیان سوچو کہ وہاں ایک بڑی ہائی کیبنیٹ تو کیا ہے اللہ کی ہے, سمجھ گئے نا بھائی؟ وہاں سے سب فیصلے صادر ہوتے, وہاں سے جب تک کوئی فیصلہ کوئی شرعی بات نہیں آئے گی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. उसको अपनी तरफ से जारी नहीं कर सकते, बात समझे, नहीं ये कर सकते। चुनांचे अब यहाँ आपको मैं एक बात बताऊँ, हम पब्लिक क्यों बोलते हैं कि मौलवियों ने दीन मुश्किल बना दिया, क्या कहते हैं, मौलवी ने बधु काम किया तो उन्होंने ये दीन मुश्किल बना दिया। भाई मौलवी तो कुछ भी नहीं कर सकता, जब रसूल नहीं कर सकता तो हम क्या कर सकते हैं, आजमन में है ना, जब रसूल नहीं कर सकता कुछ अपनी तरफ से, उसमें कुछ चेंजिंग अमेंडमेंट नहीं कर सकता, तो मेरी और आपकी क्या हैसियत, जरा बराबर भी हम कुछ नहीं कर सकते। चुनांचे आपको यहाँ और एक मसला बतला दूं, वो मसला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात उस वक्त तो शरी अहकाम के अंदर रद्द बदल हुआ करता था, ये था अब ये नहीं रहा, जैसे मसलन पहले पर्दा नहीं था, अभी पर्दे का हुक्म आ गया, मसलन पहले शराब पीना हलाल थी, फिर शराब पीना हराम हो गया, मसलन पहले कब्रिस्तान जाना और कब्रों की ज्यारत करना मना था, अब उसकी इजाजत आ गई, बराबर है, चेंजिंग हुए। आप असलम के इंतकाल के बाद जो हुक्म थे वैसा ही अब कयामत तक रहेगा, नफ खत्म, टर्मिनेशन खत्म, अब इसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। किसी मौलवी की क्या, किसी अमीरुल मोमिनीन की भी ये ताकत नहीं कि बदल ले। मैं आपको अब यहां और एक मसला बता दूं, वो कहा यूं कहते हैं कि अगर किसी शख्स का जुर्म साबित हो गया कि इसने चोरी की है और वो चोरी 10 दिरहम से ज्यादा की है, क्या है 10 दिरहम से ज्यादा की, और उसकी चोरी साबित हो गई, एविडेंस के जरिए से प्रूव हो गया कि इसने चोरी की है, और काजी के पास और अमीरुल मोमिनीन के पास सारे प्रूफ आ गए, बराबर, तो अब अमीरुल मोमिनीन अगर यूं चाहे कि चलो मैं इसको माफ कर दूं, तो वो अमीरुल मोमिनीन भी माफ नहीं कर सकता, उसको हाथ काटने ही पड़ेंगे, तो क्या है, हाथ काटने ही पड़ेंगे, हुक्म है। हाँ, साबित होने से पहले पहले अवॉइड कर सकता है कि भाई तू अब चला जानी 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 चुपचाप रहनी, समझेगा नहीं, ये कर सकते, लेकिन जब एक मरतबा साबित हो गया खत्म, फिर इसकी सिफारिश नहीं कर सकते वो, अब क्योंकि अब ये किसका हुक्म है, ये हद कहलाती है, क्या कहलाती है, हद, इसको क्या कहते हैं, हद, इंग्लिश में इसको हद को क्या कहेंगे, बहरहाल इसको उर्दू अरबी में इसको हद कहते हैं, यानी वो सजा जो अल्लाह ने मुकर्रर की है, क्या है ये सजा, किसने मुकर्रर की है, चोरी करे और तो अस्सारिक वस्सारिकतु फक्तहु अयदीहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालम मिन अल्लाह, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत जब वो चोरी करे, उनकी चोरी साबित हो जाए, तो फिर उनके हाथ काटो, ये किसने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, बराबर है कि नहीं, लिहाजा जब इनकी चोरी साबित हो गई अब कोई पीछे नहीं आ सकता। यही वजह है कि आप सासम की आपने वो मशहूर हदीस सुनी होगी जिसमें आप फरमाते हैं, लव सरकत फातिमतु बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकतअतु यदहा औ कमा क़ाल नबी, कि अगर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा भी चोरी करे और उसकी चोरी साबित हो जाए तो मैं उसका भी हाथ काटूंगा, मैं उसका भी हाथ, समझ में आया, मैं इतना इतना स्ट्रिक्ट है, हम कुछ कर ही नहीं सकते इस दिन के अंदर, जो है वो, इसलिए अपनी जुबान की हिफाजत, कभी ऐसा ना कहो कि मौलवियों ने ये दीन बिगाड़ा है, मौलवी ये दीन लेकर आया, नहीं भाई मौलवी कोई दीन लेकर नहीं आया, समझ में, यही वजह है कि जिस वक्त आसम ने एक मजलिस के अंदर ये इत्तला दी कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अपने बंदों में से एक बंदे को इस बात का इख्तियार दिया है कि वो दुनिया में रहना चाहे तो वहां रहे, और इस बात का भी इख्तियार दिया है कि अगर वो अल्लाह के पास जाना चाहे तो वो अल्लाह के पास चला जाए, बराबर है, तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को इख्तियार कर लिया, समझे, यूं कहा। ये सुनकर हजरत अबू बकर रोने लगे, अबू बकर क्या करने लगे, अब सब हाजरीन कहते हैं कि हम सोचने लगे कि इस बुड्ढे को क्या हो गया, क्यों रो रहा है, आप समझे, सिर्फ एक बात बताई कि अल्लाह ने अपने बंदों में से एक बंदे को ये चॉइस दिया है और उसने इसको इंतखाब किया, इसमें क्या रोने की बात, برابر ہے اس میں رونے کی کیا بات ہے. چنانچہ تھوڑے ہی دن اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. چونکہ یہ اشارہ کس کی طرف کر رہے تھے؟ اپنی طرف کر رہے تھے کہ میں اب میں جا رہا ہوں, میں نے وہ آپشن قبول کر لیا. سمجھ میں آ گیا؟ اس اشارے کو اگر ابو بکر سمجھ گئے اور دوسرے نہیں سمجھے. چنانچہ جب انتقال ہوا نا تو حاضرین سمجھ گئے کہ وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی تھی نا, تو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے سے خود اپنی ذات کو مراد لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب میں جانے والا ہوں. ہم نہیں سمجھے, ابو بکر سمجھے. وکانا ابو بکر اعلمنا, ابو بکر تو ہمیں سب سے زیادہ بڑے عالم تھے. اچھا اب آپ سوال کریں گے, میں آپ کو سوال کر رہا ہوں بھائی, مرنا تو سب کو ہی ہے, کل اپنی ذائقہ تو اور جانا ہی ہے. تو اس میں یہ بات بھی طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کرنے والے ہی ہیں, تو پھر حضرت ابو بکر کیوں روئے؟ کیوں روئے؟ چلو پتا بھی چل گیا کہ آپ جانے والے ہیں, آپ کا انتقال ہوگا, کیوں روئے؟ کیوں روئے؟ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی. ایک وجہ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے, آپ کا ہمارے درمیان میں رہنا یہ بڑی برکت کی بات ہے. آپ چلے جائیں گے تو ہم روئیں گے, جیسے کہ ہماری ماں اگر انتقال کر جائے تو ہم کو رونا آتا ہے, ہمارے والد انتقال کر جائے تو رونا آتا ہے, ہمارے بیٹے انتقال کر جائے تو ہم کو رونا آتا ہے. کیوں رونا آتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا لفڈ ون, ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کے پیارے, صحابہ کے بھی پیارے. تو صحابہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت کر سکتے تھے؟ کوئی حالت میں برداشت نہیں کر سکتے. ایک وجہ تو یہ, برابر. دوسری وجہ شرائیں کہتے ہیں اس لیے روئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جدا ہو جائیں گے, انتقال کر جائیں گے, تو پھر وہی کا سلسلہ بند ہو جائے گا. کیا بند ہو جائے گا؟ وہی کا سلسلہ ختم. اور جب وہی کا سلسلہ ختم, اس کا مطلب یہ کہ اب پھر کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا, کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہے, جب تک وہی جاری ہے, تو یہ بدل سکتا ہے, یہ ایسا ہو سکتا ہے اور یہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. ہم کو کوئی پرابلم اور پریشانی آئے, آپ کے پاس آئیں گے, اللہ کی طرف وہ رجوع کریں گے, فوراً حل آئے گا, وہی آئے گی. لیکن آپ چلے گئے وہی بس, ان قطع الوحی, اب وحی ختم ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سمجھیں؟ اب کیا باقی رہ گیا؟ صرف مبشرات باقی رہ گئے. مبشرات کا مطلب کیا؟ اچھے اچھے خواب. کیا ہے؟ اچھے اچھے خواب. بس اب ہم خواب دیکھتے ہیں, لیکن یہ خواب حجت نہیں, دلیل نہیں. میں خواب میں دیکھوں اور یہ دیکھوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ شراب پی, مثلا ایک ایگزامپل, تو میرے لیے جائز نہیں کہ صبح اٹھ کر شراب پیوں. یا کوئی خواب دیکھوں کہ میں کسی کو قتل کر رہا ہوں, اور انسان, تو میرے لیے جائز نہیں کہ اٹھ کر قتل کروں. خواب کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے نا؟ بس سپنا 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 ڈریم ڈریم جس کو کہتے ہیں نا, آپ ڈریم, یہ باقی رہے گا. تو دوستو بات کہاں سے چلی تھی؟ بات یہاں سے چلی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ قدرت نہیں کہ کوئی شرعی حکم اپنی طرف سے کیا کرے, پیش کرے, اور یا کوئی شرعی حکم کے اندر اللہ کی اجازت کے بغیر اس میں رد و بدل کرے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. چلے آگے, پھر آگے اللہ نے فرمایا لکل اجل کتاب, کیا جو چیز مقرر کر دی ہے وہ سب لکھی ہوئی ہے, سب میں نے لکھ دیا ہے. جتنے بھی فیصلے ہو چکے ہیں, چاہے جتنے بھی, اور جن چیزوں کی کوئی مدت مقرر کی گئی ہے کہ مثلاً یہ حکم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ حکم رہیں گے, پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ حکم رہیں گے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ حکم رہیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ حکم رہیں گے. سمجھ گئی؟ تو اس کو مقرر کر دیا اللہ نے, صرف مقرر نہیں کیا, مقرر کر کے اس کو لکھ بھی لیا. لکل اجل کتابن, کیا ہر فیصلے, ہر فیصلہ, دوسرے لفظ میں یہ کہوں کہ اللہ کا ہر فیصلہ لکھا ہوا. جیسے ہم میٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک شخص منٹس لکھتا ہے, منٹس کیا لکھتا ہے؟ انگلش میں اس کو منٹس بولتے ہیں, کہ بھائی آج ہمارے میٹنگ کے اندر जनरल मीटिंग के अंदर या फलानी मीटिंग के अंदर 15 आदमी मेंबर जो बैठे थे तो मशवरा करते हैं, डिबेट होता है आपस में, बहुत पहले तो बड़ा बस इख्तिलाफ होता है, आपका इख्तिलाफ, इसका इख्तिलाफ, इसका इख्तिलाफ, मेरा इख्तिलाफ, इसका इख्तिलाफ, फिर जो जो सजेशन पेश करता है वो अपनी दलील पेश करेगा कि नहीं मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये असल में ऐसा है, ऐसा है, उसकी दलील ये है, उसके फायदे ये हैं, उसके ये फायदे हैं, और आप जो कह रहे हैं उसके अंदर ये फायदे नहीं है बल्कि नुकसान है, कन्विंस करेगा। लिहाजा फिर जब कन्विंस हो जाएंगे पूरे लोग, और पूरे लोगों के कन्विंस होने के बाद सब कहेंगे कि हाँ आए मोर्सा बराबर चले, या आए मूसा भाई नहीं भाई बराबर चे, हाँ मूसा भाई तुम्हारी बात बराबर है, तुम्हारी बात बराबर चे, सब अग्री के हाँ चलो अभी लखी दियो, तो उसकी मिनट्स बनती है। क्या बनती है? मिनट्स है ना, लिखा जाना कि आई फलानी तारीख फलानी जनरल मीटिंग अंडर फलानी तारीख के आई फैसलो थियो, आई काम करवाना आपने। तो इसी तरीके से अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जो जो फैसले फरमाए ना तो वो सब लिखे हुए हैं। क्या होते हैं बोलिए, आगे सुनिए, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युसबित, फिर ये जो कुछ लिखा हुआ होता है ना तो उसमें से अल्लाह सुबहानहू व तआला जिसको चाहे मिटा देते हैं और जिसको चाहे बाकी रखते हैं। फैसले तो हुए बराबर, लेकिन फैसले होने के बाद भी अल्लाह जिसको मिटाना चाहे मिटा सकते हैं और जिसको बाकी रखना चाहे बाकी रखते हैं। और फिर क्या, जिन चीजों को जो बाकी रखा गया उसके मुताबिक तो वइंदहु उम्मुल किताब, और अल्लाह सुबहानहू व तआला के पास लौह महफूज है, लौह महफूज को उम्मुल किताब कहते हैं, जिसमें हर हर चीज क्या है लिखी हुई है। तो मसलन क्या होता है पता है आपको, यमहुल्लाह मिटा देते हैं बाकी रखते हैं, इसका मतलब ये है कि मुफस्सिरीन ने यूं लिखा कि एक हुक्म मसलन चलने वाला है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में, अल्लाह ने उसको लिख दिया, लेकिन साथ साथ ये भी लिख दिया कि ये हुक्म इतनी ही मुद्दत तक चलने वाला है, यहाँ आकर फिर खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद ये हुक्म जारी होगा। समझ में आ रही बात? फिर क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत आई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर ये हुक्म चलेगा और इतनी मुद्दत तक दुनिया के अंदर ये हुक्म चलेगा, फिर उसके बाद क्या है ये हुक्म बदल जाएगा और ये हुक्म आएगा। तो बदल जाने के बाद जो चीज रहने वाली है युस दित उसको भी कम बाकी रख देते हैं, समझ गया ना बस, और वो भी लौहे महफूज के अंदर क्या है, लेकिन गोया लौहे महफूज के अंदर पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ होता है कि ये हुक्म इतनी दिन तक चलेगा और फलाने लोगों तक चलेगा, फलाने लोगों के लिए होगा और फिर उसके बाद दूसरा हुक्म होगा, दूसरा हुक्म, दूसरा हुक्म। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक डॉक्टर बराबर है, उसके पास एक मरीज गया, मरीज को देखा यूं करके, ओ अच्छा तेरी आई बीमारी, तो डॉक्टर पहले आपको एक एंटीबायोटिक देता है बराबर है, आपको ये नहीं कहता कि ये एंटीबायोटिक आप हमेशा लेंगे, बल्कि यूं कहता है कि एक हफ्ते के बाद दोबारा मुझे मिलो, बराबर है। अब डॉक्टर को ये मालूम है कि मैं ये जो दवा दूंगा ये दवा मरीज के लिए सिर्फ एक हफ्ते की होगी, एक हफ्ते के बाद मैं दवा उसकी चेंज कर दूंगा, तो डॉक्टर की बात तो पहले से ही सब लिखा हुआ है, तो इस हफ्ते पहले हफ्ते के लिए ये दवा और फिर दूसरे हफ्ते में ये दवा बदलकर दूसरी दवा और तीसरे हफ्ते में ये दवा बदलकर चौथी दवा, ये सब पहले से डॉक्टर के प्लान में और डॉक्टर के दिमाग में सब लिखा हुआ है और वो हमको मालूम नहीं। तो इसी तरह अल्लाह सुबहानहू व तआला शुरू से लेकर क़यामत तक जो कुछ होने वाला है अल्लाह सब जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते, इसलिए हमको नया लगता है क्यों आई हुक्म बदलाई हो, नहीं अल्लाह के हक में कोई बदला हुआ नहीं है, अल्लाह तो पहले ही से जानता है, ये मतलब समझे दोस्तों। हम समझते हैं कि ये हुक्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये था या खुद आप सल्लम की उम्मत में शरीयत में ये था कि भाई पहले शराब पी जाती थी, अब शराब पीना क्या है हराम हो गया, गोया हुक्म बदल गया, हम यूं कहते हैं, लेकिन अल्लाह के हक में ये हुक्म बदला नहीं, अल्लाह तो पहले से जानता था कि ये हुक्म इतने ही दिन तक रहने वाला था और फिर उसके बाद क्या है चेंज हो जाएगा। ये यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित वइंदहु उम्मुल किताब का मतलब। चलो भाई बस बहुत वक्त हो गया, अल्लाह सुबहानहू व तआला हम सब कुछ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो शरीयत कौन लाता है भाई? अल्लाह लाता है। कौन लाता है? अल्लाह। और रसूल सिर्फ उसका मैसेंजर होता है। मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब क्या? मैसेज पहुंचाने वाला, रसूल के माना ही मैसेंजर। अब मैं आपको एक मैसेज दूं, आपको बराबर है कि जाओ मेरा ये मैसेज फलाने को दे दो, क्या आप उसमें रद्द बदल कर सकते हैं, क्या उसमें कोई टेम्परिंग कर सकते हैं? और अगर आपने टेम्परिंग की और मुझे पता चल जाए तो मैं आपको क्या करूंगा? सैक। बराबर है, ऐसा ही ये मामला दोस्तों अल्लाह और उसके रसूलों के लिए कि अल्लाह मैसेज देते हैं, ये मैसेज जैसा मैसेज आता है वैसा ही मैसेज फिर वो पास ऑन करते हैं, उसमें जरा भी बराबर भी कमी और जाती। वमा हुआ हलल वही भी बेपानी, कुरान करीम में फरमाते हैं कि रसूल सल्लम गैब की बातों के बतलाने में बुख्ल नहीं करते, ऐसा नहीं करते कि कोई हुक्म आओ उसमें कोई बशारत आई हो और वो छुपा दी, नहीं, आपको जो जो कहने का हुक्म था वो सब बता। अल्लाह पाक शरीयत का मंशा हमें समझने की तौफीक अता फरमाना। اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم واهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. وأمتنا على الصراط المستقيم. وأمتنا على الصراط المستقيم. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا